تیسرا باب مستحقین زکات، اسباب استحقاق اور زکات لینے کے آداب۔ استحقاق کے اسباب۔ جاننا چاہیے کہ زکات کا مستحق آزاد مسلمان ہے، شرط یہ ہے کہ ہاشمی اور مطلبی نہ ہو اور ان آٹھ مصارف میں سے ہو جن کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں آیا ہے، ان نمس صدقات آخر تک۔ زکات کافر، غلام، مطلبی اور ہاشمی کو نہ دینا چاہیے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اپنے غلام کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اسی طرح مالدار کے غلام کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ شرح وقایہ جلد 1 صفحہ 237، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کسی بچے یا مجنون کا ولی اگر ان کی طرف سے زکوٰۃ لے لے تو یہ جائز ہے۔ ذیل میں زکوٰۃ کے تمام مصارف کی تفصیل الگ الگ بیان کی جاتی ہے۔ پہلا مصرف، فقیر ہیں۔ فقیر شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو اور نہ اسے کمانے پر قدرت حاصل ہو۔ اگر کسی شخص کے پاس ایک دن کا کھانا اور لباس موجود ہو تو اسے فقیر نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ مسکین کہلائے گا۔ البتہ اگر آدھے دن کا کھانا ہو یا ناقص لباس ہو، مثلا قمیض ہو، رومال، موزہ اور پجامہ نہ ہو، اور نہ قمیض کی قیمت اچھی ہو، اتنی ہو کہ اسے فروخت کر کے اپنے معیار کے مطابق یہ تمام چیزیں حاصل ہو سکیں، تو ایسے شخص کو فقیر کہا جائے گا۔ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ فقیر کے لیے یہ شرط لگائی جائے کہ اس کے پاس ستر ڈھانپنے کے لیے بھی کوئی کپڑا نہ ہو، اس لیے کہ یہ شرط محض مبالغہ ہے، غالباً ایسا شخص ملنا بھی مشکل ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو۔ شرح وقایہ جلد 1 صفحہ 236، یعنی وہ شخص بالکل بدحال نہ ہو بلکہ اس کے پاس تھوڑا بہت مال ہو جو نصاب زکوٰۃ سے کم ہو۔ اگر گھر، خادم، لباس وغیرہ ضروریات زندگی میں سے نصاب غیر نامی کے بقدر مال بھی ہو تب بھی وہ فقیر ہی ہے، اور اسے زکوٰۃ کی رقم دینا صحیح ہے۔ بحر الرقائق کتاب الزکات باب فی المصارف، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی فقیر مانگنے کا عادی ہے تو اپنی عادت کی بنا پر وہ فقیری کے دائرے سے نہیں نکلے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ایسے فقیروں کو جن کا پیشہ مانگنے کا ہے اور یہ معلوم ہے کہ اس طرح کے لوگ اکثر مالدار ہوتے ہیں، دینا درست نہیں، لیکن اگر لا علمی میں زکوٰۃ دے دی تو ادا ہو جائے گی۔ الدر المختار علی ہامش رد المختار جلد 2 صفحہ 95، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ سوال کرنا کمائی نہیں ہے، ہاں اگر وہ کمانے پر قادر ہو تو فقیر نہیں رہے گا، البتہ اگر وہ آلے کے بغیر کمانے پر قادر نہ ہو تو اسے فقیر کہا جائے گا، اور زکوٰۃ کے پیسے سے اس کے لیے متعلقہ آلہ خریدنا جائز ہوگا۔ اور اگر کسی ایسے پیشے پر اسے قدرت حاصل ہو جو اس کی شان کے خلاف ہو، اس صورت میں بھی اسے فقیر ہی تصور کیا جائے گا۔ اگر وہ شخص فقیر ہو اور کسی پیشے کے اشغال سے فقہ کے اشغال میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو تب بھی وہ فقیر ہے، اور کمانے پر اس کی قدرت بھی معتبر نہیں ہے، لیکن اگر عابد ہو اور کمانے کی مصروفیت سے عبادات اور وظائف میں خلل پیدا ہوتا ہو تو اسے کمانا چاہیے، اس لیے کہ کمانا صدقے سے افضل ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب الحلال فریدۃ بعد الفریدۃ، تبرانی بیہقی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسند ضعیف روایت کیا ہے۔ ایمان کے بعد حلال رزق کا طلب کرنا فرض ہے۔ طلب حلال سے یہاں مراد رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شبہ کے ساتھ کمانا مانگنے سے بہتر ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اس لیے خرچ نہ بچتا ہو کہ وہ والدین کا کفیل ہے یا جن لوگوں کا نفقہ اس پر واجب ہے ان پر خرچ کرتا ہے، تو ایسا شخص فقیر نہیں کہلائے گا۔ دوسرا مصرف مساکین ہے. مساکین مسکین شخص کو کہتے ہیں جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے ناکافی ہو. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک مسکین شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو. شرح وقایہ جلد 2 صفحہ 236. ایسا شخص کھانے کے لیے اور سطر ڈھانپنے کے لیے مانگ سکتا ہے. فقیر کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے, البتہ اس کو زکوٰۃ کا مصرف بنانا صحیح ہے. فتح القدیر. کتابوں کے سلسلے میں احناف کے مسلک کی تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ کسی اہل کے پاس ہیں, یعنی کسی ایسے شخص کے پاس ہیں جو تدریس و تصحیح وغیرہ میں ان سے کام لیتا ہے, تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی, اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا بھی درست ہوگا اگر وہ کتابیں فقہ حدیث تفسیر کی ہوں اور اس کی ضرورت سے کتاب کے اتنے نسخے زائد نہ ہوں جو نصاب کی مقدار تک پہنچے ہوں. مثلا اس کے پاس ہر ایک کتاب کے 2 نسخے ہوں تو ایک ان میں سے زائد مانا جائے گا. اگر وہ شخص جس کے پاس کتابیں ہیں غیر اہل ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس زائد از ضرورت مال بقدر نصاب موجود ہے اگرچہ وہ غیر نامی ہے. یہ تفصیل فقہ حدیث اور تفسیر کی کتابوں سے متعلق ہے. اگر وہ کتابیں علم نجوم وغیرہ سے تعلق رکھتی ہیں تو اس طرح کی کتابیں رکھنے والے کے لیے زکوٰۃ لینا صحیح نہیں ہوگا. ادب, نحو, اصول فقہ اور کلام کی کتابیں فقہ و حدیث کی کتابوں کی طرح ہیں. شامی کی رائے یہ ہے کہ اگر ادب سے ظریفانہ کتابیں مراد ہیں, جیسے شعری مجموعے, عروض اور تاریخ کی کتابیں, تو یہ زکوٰۃ لینے کے لیے مانے ہیں. اور اگر ادب سے آداب النفس کی کتابیں مراد ہیں, مثلا غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم وغیرہ, تو اس طرح کی کتابیں فقہی کتابوں کی طرح ہیں. طب کی کتابیں اگر کسی طبیب کے پاس ہیں تو ان کی حیثیت آلات کی سی ہے, جس طرح دوسرے پیشہ وروں کے لیے آلات ان کی ضرورت کی چیزوں میں شمار ہوتے ہیں. اسی طرح حافظ قرآن کے لیے مصحف ضرورت کی چیز ہے. الدر المختار علی حامش رد المختار جلد 2 صفحہ 10 اور 11. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص 1000 درہم کا مالک ہو اور مسکین ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ شخص کلہاڑی اور رسی رکھتا ہو مگر غنی ہو. وہ مختصر مکان جس میں وہ رہتا ہے یا وہ لباس جس سے وہ اپنے معیار کے مطابق ستر پوشی کرتا ہے اسے مسکنت کے دائرے سے نہیں نکالتے. گھر کی ضرورت کا سامان بھی مسکین کے لیے معنی نہیں ہے, مگر وہ سامان اس حال اور معیار کے مطابق ہونا چاہیے. اسی طرح فقہی کتابوں کا مالک ہونا بھی مسکنت کے لیے معنی نہیں ہے. اگر کسی شخص کے پاس محض کتابیں ہوں اور کچھ نہ ہو, ان پر اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے. کتاب کا حکم وہی ہے جو کپڑوں اور گھر کے ضروری ساز و سامان کا حکم ہے. جس طرح ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح کتابوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, مگر کتابوں کی ضرورت سمجھنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے. کتابوں کی ضرورت حسب ذیل 3 امور کے لیے ہوتی ہے: پڑھنا یعنی استفادہ کرنا, پڑھانا, تفریحی مطالعہ کرنا. تفریحی مطالعہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اس لیے یہاں بھی اخبار, اشعار اور قصے کہانیوں کی کتابیں یا وہ کتابیں جو نہ آخرت میں مفید ہوں اور نہ دنیا میں, اس حکم میں داخل نہیں ہیں. اس طرح کی کتابیں کفارے اور صدقہ الفطر کے سلسلے میں فروخت کی جا سکتی ہیں, اور جس کے پاس یہ کتابیں ہوں اس پر لفظ مسکین کا اطلاق نہیں ہوگا. پڑھانے کی ضرورت اگر کسب یعنی کمانے کے لیے ہے, جیسا کہ عربی معلم یا مدرس وغیرہ اجرت پر تعلیم و تربیت اور تدریس کا کام کرتے ہیں, تو صورت میں کتابوں کی حیثیت آلے کی ہے. جس طرح روزی کے لیے مشین اور دیگر پیشہ وروں کے لیے ان کے اوزار وغیرہ ضروری ہیں, اسی طرح کتابیں بھی ضروری ہیں. اس لیے صدقہ الفطر میں کتابیں فروخت نہ کی جائیں. اگر فرض کفایہ کی ادائیگی کے لیے تعلیم و تدریس میں مشغول ہے تب بھی کتابیں فروخت نہ کرے. اس صورت میں کتابوں کی موجودگی اس کے مسکین بننے میں معنی نہیں ہوگی, کیونکہ کتابیں بھی لباس اور مکان کی طرح ایک اہم ضرورت ہیں. پڑھنے اور استفادہ کرنے کی غرض سے حاصل کی گئی کتابوں کے متعلق عرض یہ ہے کہ اگر وہ کتابیں مثلا طب کی ہیں اور اس غرض سے جمع کی گئی ہیں کہ انہیں پڑھ کر اپنا علاج کرے, یا واس کی کتابیں ہیں کہ تذکیر و نصیحت کی غرض سے رکھی گئی ہیں, اس صورت میں اگر شہر میں کوئی طبیب یا واعظ موجود ہے تو وہ ان کتابوں سے مستغنی ہے, اور اگر نہیں ہے تب وہ ان کتابوں کی ضرورت رکھتا ہے. کتابوں کے سلسلے میں یہ بات بھی اہم ہے کہ کبھی کبھی کسی کتاب کی برسوں مطالعے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس لیے یہ ضروری ہے کہ مطالعے کے وقفے کی تحدید و تعین بھی ہو. اقرب الی القیاس مدت یہ ہے کہ کم از کم سال بھر میں ایک مرتبہ اس کے مطالعے کی ضرورت پیش آتی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب ضرورت سے زائد ہے. اس لیے جس شخص کے پاس ایک دن کی غذا سے زائد ہو، اس پر صدقہ فطر لازم آتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے ایک روز فرض کیا گیا ہے، تو گھر کے اسباب اور لباس وغیرہ کے سلسلے میں ایک سال فرض کرنا کافی ہے. اس لیے گرمی کے کپڑے سردیوں میں فروخت نہیں کیے جاتے، کیونکہ ابھی سال فرض کرنا کافی ہے، کیونکہ کتابیں گھریلو اسباب اور کپڑوں کے زیادہ مشابہ ہیں، اس لیے ان کے مطالعے کے لیے بھی ایک برس کی مدت مقرر کرنا بہتر ہے. اگر کسی کتاب کے دو نسخے ایک شخص کے پاس ہوں تو ان میں سے ایک زائد ضرورت ہوگا. اگر مالک یہ کہے گا کہ ان میں سے ایک نسخہ زیادہ خوبصورت ہے اور دوسرا نسخہ زیادہ صحیح ہے، اس لحاظ سے دونوں نسخوں کی ضرورت ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ خوبصورت نسخہ فروخت کر دو اور صحیح تر نسخہ اپنے پاس رکھو. تفریحی ذوق اور عیش کوشی چھوڑو. اگر ایک فن کی کتاب کے دو نسخے ہیں، ایک مختصر دوسرا مفصل، اور اس کتاب سے محض استفادہ مقصود ہے، تو مفصل نسخہ رہنے دیا جائے اور مختصر نسخہ فروخت کیا جائے. لیکن اگر مقصد تدریس ہو تو واقعی دونوں نسخے اس کے لیے ضروری ہیں، اس لیے کہ ہر نسخے میں وہ معلومات ہوں گی جو دوسرے میں نہیں ہوں گی. اس طرح کی بے شمار صورتیں ہیں. علم فقہ میں ان سے بحث نہیں کی جاتی. ہم نے یہاں ان کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ عام طور پر لوگ اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہیں، اس لیے بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ ان پر دوسری چیزوں کو قیاس کر لیا جائے. مثلا گھر کے ساز و سامان کی تعداد، مقدار اور نوعیت پر نظر رکھیں، بدن کے کپڑوں پر بھی غور کریں، گھر کی تنگی اور وسعت بھی ملحوظ رہے. ان چیزوں کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، بلکہ فقی اپنی رائے سے اجتہاد کرتا ہے اور حد مقرر کرنے میں اپنے اندازوں سے کام لیتا ہے. پرہیزگار مسلمان اس سلسلے میں زیادہ احتیاط سے کام لیتا ہے اور ان امور پر عمل کرتا ہے جو تمام تر شبہات سے بالاتر ہوں. درمیان میں بہت سے درجات ہیں، ان سے احتیاط کے علاوہ کوئی صورت نجات کی نہیں ہے. تیسرا مصرف عامل ہیں. عامل سے بیت المال کے وہ کارندے مراد ہیں جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں. خلیفہ اور قاضی عاملین میں داخل نہیں ہیں، البتہ محلے کا امیر، کلرک، وصول کنندہ، امین اور منتقل کرنے والے اس زمرے میں ہیں. ان میں سے کسی بھی شخص کو معمول کی اجرت سے زیادہ اجرت نہیں دینی چاہیے. اگر زکوٰۃ کے آٹھویں حصے سے اس مصرف پر رقم صرف کی جائے اور کچھ رقم بچ جائے تو اسے باقی قسموں پر تقسیم کر دینا چاہیے، اور اگر وہ رقم عاملین کی اجرت کے لیے کم رہ جائے تو دیگر محکموں کے مال سے اس کمی کو پورا کرنا چاہیے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عاملین سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ اور صدقہ وغیرہ لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنے پر مامور ہوتے ہیں. ان کا حق خدم اسی مد زکوٰۃ سے دیا جائے گا، اور یہ رقم ان کی محنت اور کام کی حیثیت کے مطابق دی جائے گی. البتہ اس امر کا خیال کرنا ضروری ہے کہ عاملین کی تنخواہیں نصف زکوٰۃ سے بڑھنے نہ پائیں. اگر زکوٰۃ کی وصولیابی اتنی کم ہو کہ عاملین کی تنخواہیں دے کر نصف بھی باقی نہیں رہتی تو پھر تنخواہوں میں کمی ہو جائے گی. الدر المختار علی حامش رد المختار، جلد ایک صفحہ 81. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. چوتھا مصرف مؤلفۃ القلوب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اسلام قبول کرنے کے بعد تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جاتی ہے. اس طرح کے لوگ عموماً اپنی قوم کے بڑے ہوتے ہیں. انہیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ اسلام پر ثابت قدم رہیں اور دوسرے لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ حکم عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، لیکن آپ کے بعد جب اسلام کی مادی قوت حاصل ہو گئی تو نو مسلموں کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے مال دینے کی ضرورت باقی نہیں رہی، اس لیے یہ حکم منسوخ ہو گیا. الدر المختار جلد 2 صفحہ 82. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. پانچواں مصرف مکاتب ہیں، مکاتب سے وہ غلام مراد ہیں جنہیں ان کے آقاؤں نے کچھ مال کے بدلے میں آزاد کرنے کے لیے کہا ہو، ایسے غلاموں کو بدل کتابت ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آقا کو زکوٰۃ کی رقم بدلے کتابت کے طور پر دی جائے، خود مکاتب کو دینا بھی جائز ہے، البتہ آقا کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مکاتب غلام کو زکوٰۃ کی رقم دے، اس لیے کہ بہرحال وہ اس کا غلام ہے جب تک بدل کتابت ادا کر کے آزاد نہ ہو جائے۔ چھٹا مصرف قرض دار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اطاعت کے سلسلے میں یا کسی امر مباح کے سلسلے میں قرض لیا اور افلاس کے باعث ادا نہ کر سکے، تو انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اگر انہوں نے معصیت کے لیے قرض لیا تھا تو انہیں اس وقت تک زکوٰۃ نہیں دی جانی چاہیے جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ اگر قرض لینے والا شخص مالدار ہو تو اس کا قرض ادا نہیں کیا جائے گا، ہاں اگر اس شخص نے کسی مصلحت کی بنا پر یا کسی فتنے کے خاتمے کے لیے قرض لیا ہو تو ایسا قرض ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مدیون یعنی قرضدار میں بھی فقر شرط ہے، اگر کوئی شخص بقدر نصاب مال رکھتا ہو اور مقروض ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ صحیح نہیں ہے۔ الدر المختار جلد 2 صفحہ 83، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ساتواں مصرف غازی ہیں، غازی سے وہ مجاہد مراد ہیں جن کی تنخواہ وغیرہ حکومت سے مقرر نہ ہو، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ میں سے ایک حصہ بطور اعانت دیا جا سکتا ہے اگرچہ وہ لوگ مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ دراصل فی سبیل اللہ کے مصرف کی تشریح ہے، احناف کے نزدیک اس سے مراد وہ غازی اور مجاہد ہیں جن کے پاس ہتھیار اور جنگ کا ضروری سامان خریدنے کے لیے مال نہیں ہے، یا وہ شخص جس کے ذمے حج فرض ہو چکا تھا مگر اب اس کے پاس مال نہیں رہا کہ وہ اپنا حج ادا کر سکے، یا وہ طلبہ جو قرآن و حدیث یعنی دینی علوم حاصل کرنے میں مشغول ہیں، طلبہ کے لیے فقر شرط ہے، لیکن غازی مجاہد اور حج کرنے والے کے لیے فقر شرط نہیں ہے اگر وہ مالدار ہوں اور ان کے پاس بقدر نصاب مال ہو مگر اتنا مال نہ ہو جو ان کے جہاد یا سفر حج کے لیے درکار ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ البدایہ والثنایا الدر المختار علی ہامش رد المحتار محتار جلد 2 صفحہ 83، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آٹھواں مصرف مسافر ہیں، یعنی وہ لوگ جو اپنے شہر سے سفر کے لیے باہر نکلیں اور ان کا وہ سفر کسی مصیبت یا معصیت کے لیے نہ ہو اور وہ مفلس ہوں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دینی چاہیے، لیکن اگر وہ غنی ہوں یعنی اپنے گھر پر مال رکھتے ہوں تو انہیں اس قدر دینی چاہیے کہ وہ اپنے مال تک اپنے گھر تک پہنچ سکیں۔ ایک سوال کا جواب، یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ان آٹھ مصارف کی معرفت کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فقراء اور مسکنت سہنے والے کے بتلانے سے معلوم ہوگی، دینے والا اس سلسلے میں ان سے کوئی ثبوت طلب نہیں کرے گا اور نہ حلف اٹھوائے گا، بلکہ لینے والے کے کہنے پر اعتماد کرے گا اگر اس کا کذب یعنی جھوٹ ظاہر نہ ہو۔ جہاد اور سفر کا معاملہ پیش آنے والے معاملات سے تعلق رکھتا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا ارادہ سفر کا ہے یا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اب اگر وہ سفر یا جہاد کے لیے نہ جائے تو دیا ہوا مال واپس لے لے۔ باقی چار قسموں کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، یہ استحقاق کی شرائط کی تفصیل تھی، لینے والے کے آداب ذیل میں مذکور ہوں گے۔ زکوٰۃ لینے والے کے آداب، پہلا ادب، لینے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر واجب شدہ زکوٰۃ کا مصرف اس نے صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ ایک فکر کے علاوہ کسی دوسری فکر میں مبتلا نہ رہے، اس فکر کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت مقرر کیا ہے، وہ فکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور یوم آخرت کا فکر، یہی معنی ہے آیت کریمہ کے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 56، اور میں نے جن اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، لیکن جب حکمت خداوندی کا یہ تقاضا ہوا کہ بندوں پر خواہشوں اور ضرورتوں کا تسلط ہو اور ان کی وجہ سے وہ یکسو نہ ہو رہ سکیں، تو خداوند قدوس نے بتقاضائے کرم طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا اور ان کے حصول کے لیے بہت سا مال پیدا کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں اور اپنے مال اور جسم کو طاعت کے لیے فارغ کر سکیں. اپنے بعض بندوں کو زیادہ مال عطا کیا تاکہ وہ مال ان کے لیے فتنہ و آزمائش ہو. یقیناً وہ لوگ خطرات میں گھرے ہوئے ہیں. اور اپنے بعض محبوب بندوں کو دنیا اور اس کے مال و متا سے اس طرح بچایا جس طرح کوئی مشفق و مہربان اپنے مریض کو پرہیز کراتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے دنیا کی زائد چیزوں کو دور رکھا اور مالداروں کے ذریعے ضرورت کے مطابق انہیں مال پہنچاتا رہا تاکہ کمانے کی محنت، جمع کرنے کی مشقت اور حفاظت کی پریشانی مالداروں کے لیے رہے اور فائدہ غریبوں کو پہنچے، اور غریب فکر دنیا سے بے پرواہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں. موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کریں. دنیا کے زوائد انہیں عبادت سے نہ ہٹا سکیں اور فاقہ ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے. یہ بہرحال عظیم ترین نعمت ہے. فقیر کو چاہیے کہ وہ اس نعمت کی قدر کرے اور یہ یقین کرے کہ اس کے لیے دینے کے مقابلے میں نہ دینے میں بہتری اور خیر ہے. چنانچہ اس کی تحقیق اور تفصیل انشاءاللہ کتاب الفقر میں بیان کی جائے گی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ فقیر جو کچھ لے وہ یہ سمجھ کر لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس سے اطاعت خداوندی پر مدد حاصل کرے. یعنی لینے کے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس رزق کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قوی ہوگا. اگر ایسا نہ ہو سکے تو اس مال کو ان مدات میں صرف کرے جو مباح اور جائز ہیں. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں خرچ کرے گا تو کفران نعمت کا مرتکب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا مستحق قرار پائے گا. دوسرا ادب یہ ہے کہ دینے والے کا شکریہ ادا کرے، اس کے لیے دعائے خیر کرے، اس کی تعریف کرے. اس کی مدح و ثنا کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ دینے والا واسطہ نہیں رہا ہے بلکہ منعم حقیقی کی حیثیت سے اختیار کر گیا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ وہ اس تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے. ذرائع اور وسائل کا بھی ایک حق ہوتا ہے. اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ذریعہ اور واسطہ بنایا. یہ خیال کرنا اللہ تعالیٰ کے منعم حقیقی ہونے کے منافی نہیں ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید نے روایت کیا ہے، اور ابو داؤد اور ابن حبان کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے. جو شخص لوگوں کا شکر نہیں کرے گا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر بندے کی اس کے نیک اعمال کے لیے تعریف فرمائی ہے، حالانکہ بندوں کے اعمال کا خالق اور ان اعمال پر بندوں کو قدرت بخشنے والا خداوند قدوس ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہے، نعم العبد انہ اواب، پارہ نمبر 23 رکو نمبر 12 آیت نمبر 30. ایوب اچھے بندے تھے کہ بہت رجوع ہوتے تھے. اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں. لینے والے کو چاہیے کہ وہ دینے والے کے حق میں یہ دعا کرے، پاک لوگوں کے دلوں کے ساتھ اللہ تیرے دل کو پاک کرے، نیک لوگوں کے علم کے ساتھ اللہ تیرے علم کو درست فرمائے، اور شہداء کی روحوں کے ساتھ تیری روح پر رحمت نازل فرمائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اسدی الیکم معروف فکافو فان لم تستطیعوا افادعوا الیہ حتى تعلموا انکم قد کافتموه. اور یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا ہے، جو شخص تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم اس کا بدلہ چکاؤ، اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو اس کے لیے دعا مانگو یہاں تک کہ تم کو مکافات کا یقین ہو جائے. شکر میں یہ بات شامل ہے کہ اگر عطیے میں کوئی عیب ہو تو اسے چھپائے، اس کی تحقیر نہ کرے، نہ عیب لگائے، اور اگر کوئی شخص کچھ نہ دے تو اسے نہ دینے کا عیب نہ لگائے، اور اگر کوئی دے تو اسے اپنے دل میں بھی بڑا سمجھے اور دوسروں کے سامنے بھی یہی ظاہر کرے۔ اس سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ دینے والا اپنے عطیے کو حقیر اور معمولی سمجھے اور لینے والا بڑا سمجھے، اور دینے والے کا ممنون احسان ہو۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے متعلقہ فرائض ادا کرے، اس میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے کہ ایک ہی چیز معمولی اور حقیر بھی ہو اور بڑی اور عظیم الشان بھی، اس لیے کہ ہر ایک کے اسباب الگ الگ ہیں۔ دینے والے کے لیے مفید یہی ہے کہ وہ حقیر سمجھنے کے اسباب پر نظر رکھے، اور لینے والے کے حق میں مفید یہ ہے کہ وہ بڑا سمجھنے کے اسباب پر توجہ دے۔ اس طرح سمجھنے سے خدا تعالی کا منعم حقیقی ہونے کی نفی بھی نہیں ہوتی، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جو شخص درمیانی واسطے کو نہ سمجھے وہ جاہل ہے، اور جو واسطے ہی کو اصل سمجھے وہ بھی جاہل ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ جو مال لینا چاہے اس میں حلال و حرام ضرور پیش نظر رکھے، اگر وہ حرام ہے تو اس سے اجتناب کرے، اس لیے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، پارہ نمبر 28، رکوع نمبر 17، آیت نمبر 2۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مضرتوں سے نجات کی شکل نکال لیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص حرام مال سے بچے گا تو اسے حلال رزق حاصل نہیں ہوگا، بلکہ رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ پہنچائے گا۔ اس لیے ترکوں، فوجیوں اور سرکاری ملازمین کا مال نہ لے، اور نہ ان لوگوں کا مال لے جن کی کمائی عموماً حرام ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی پر وقت تنگ ہو جائے اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ جو مال اسے دیا جا رہا ہے وہ کسی متعین مالک کا ہے، تو بقدر ضرورت لینے پر اکتفا کرے۔ شریعت کا فتویٰ ایسے مواقع کے لیے یہی ہے کہ اس طرح کا مال بھی صدقہ کیا جائے، یہ صورت میں ہے کہ جب حلال مال سے عاجز ہو۔ اگر کسی نے اس طرح کا مال لے لیا تو وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ حرام پیسے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ مال کی جو مقدار بھی لے وہ مشتبہ و مشکوک نہیں ہونی چاہیے۔ مشتبہ و مشکوک مال سے احتراز کرے اور صرف جائز مقدار حاصل کرنے پر اکتفا کرے، اور اس وقت تک کوئی چیز قبول نہ کرے جب تک لینے کا استحقاق ثابت نہ ہو جائے۔ اگر مکاتب ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ لے رہا ہے تو صرف اتنی رقم وصول کرے جس سے بدلے کتابت عطا ہو جائے، اگر قرض کی وجہ سے زکوٰۃ لے تو صرف اتنی لے جس سے قرض ادا ہو سکے، عامل ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ لے تو اجرت مثل سے زیادہ نہ لے، بلکہ اگر زیادہ دے تو نہ لے، انکار کر دے، کیونکہ وہ مال دینے والے کا نہیں ہے۔ اگر حالت مسافرت میں زکوٰۃ کی ضرورت پیش آ جائے تو صرف اس قدر رقم لے جو زاد راہ اور سواری کے کرائے کے لیے کافی ہو، اگر غازی ہے اور سامان جہاد کے لیے پیسے کی ضرورت ہے تو صرف اتنی رقم لے جس سے جہاد کا سامان خرید سکے اور زمانۂ جہاد میں اخراجات کے لیے کافی ہو۔ یہ اندازہ کرنا کہ کس سلسلے میں کتنی رقم کی ضرورت ہے لینے والے کے اجتہاد پر موقوف ہے۔ یہی حال مسافر کے زاد راہ کا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ شبہات چھوڑ کر یقینیات اختیار کرے۔ اگر مسکین ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ لے تو پہلے اپنے گھر کے سامان، کپڑوں اور کتابوں کا جائزہ لے، اور یہ دیکھ لے کہ ان میں سے کوئی چیز ضرورت سے زائد تو نہیں ہے، یا کوئی نفیس شے ایسی نہیں ہے کہ اسے فروخت کر کے معمولی خریدی جا سکے اور وہ متعلقہ ضرورت کے لیے کافی ہو اور کچھ رقم بچ جائے، یہ بھی فقیر کے اجتہاد پر موقوف ہے۔ اصل میں یہاں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس رقم کا مستحق ہے، اور دوسرے پہلو سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس رقم کا مستحق نہیں ہے۔ درمیان میں بہت سے مشتبہ درجات ہیں۔ کنویں میں جھانکنے والا اس میں گر بھی سکتا ہے۔ اس معاملے میں صرف لینے والے کا قول معتبر ہوتا ہے۔ لوگ اپنی ضرورتوں کا اندازہ کرنے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تنگی اور وسعت کے بے شمار مقامات ہیں۔ متقی پرہیزگار آدمی اپنی ضرورتوں کا اندازہ تنگی سے کرتا ہے اور سہل نگار شخص وسعت اور فراخی سے۔ یہ شخص اپنے نفس کے لیے بہت سی غیر ضروری چیزیں ضروری سمجھتا ہے، اور ایسا شخص شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ جب ضرورت ثابت ہو جائے تو ضرورت سے زیادہ مال لینے کی قطن کوشش نہ کی جائے، بلکہ اتنا مال لیا جائے جو لینے والے کے لیے اس وقت سے سال کے ختم تک کافی ہو۔ یہ انتہائی مدت ہے، کیونکہ نئے سال سے آمدنی کے اسباب بھی نئے ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کی غذا جمع فرمائی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور طبرانی میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں بھی فقراء و مساکین کے لیے سال بھر کی تحدید ہونی چاہیے۔ اگر ایک ہفتہ یا ایک دن بھی ضرورت کے بقدر لے جائے تو یہ تقوی سے قریب تر ہے۔ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ لینے والے کو زکوٰۃ و صدقات کی کتنی مقدار لینی چاہیے۔ بعض حضرات نے کمی کے سلسلے میں اتنا مبالغہ کیا ہے کہ ایک دن کی ضرورت سے زیادہ لینے کی اجازت نہیں دی، اور اپنی رائے کی صحت پر اس روایت سے استدلال کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی ہونے کی صورت میں مانگنے سے منع فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا، مالداری کیا ہے؟ فرمایا، صبح و شام کا کھانا کسی کے پاس ہو، یہ مالداری ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ابو داؤد میں اور ابن حبان میں ہے، جس کو سہل ابن حنزلہ نے روایت فرمایا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس مقدار تک لے جس کے مالک پر مالداری کا اطلاق ہوتا ہو، یہ مقدار نصاب زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکوٰۃ اللہ نے مالداروں پر فرض کی ہے، غریبوں پر نہیں ہے۔ معلوم ہوا جو شخص بھی صاحب نصاب ہے وہ مالدار ہے۔ ان حضرات نے یہاں تک اجازت دی کہ وہ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے ہر شخص کے لیے نصاب زکوٰۃ کی مقدار تک مال لے سکتا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مالداری کی حد 50 درہم یا 50 درہم کی قیمت کے برابر سونا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے، من سال وله ما لا یغنیہ جاء یوم القیامۃ وفی وجہہ خموش قبل وما غنا قال 50 درہم او قیمتہ من الذہب۔ اور یہ اصحاب سنن کی حدیث ہے۔ جو شخص اس حال میں سوال کرے کہ اس کے پاس بقدر کفایت مال ہو، تو وہ شخص قیامت کے روز اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر کھسوٹ کے نشانات ہوں گے۔ عرض کیا گیا، بقدر کفایت مال کتنا ہے؟ فرمایا، 50 درہم یا اس کی قیمت کے برابر سونا۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک راوی قوی نہیں ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس حدیث کو ترمذی نے حسن اور نسائی اور خطابی نے ضعیف کہا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے 50 درہم کے بجائے 40 درہم مقرر 40 درہم مقدار غنی متعین کی ہے، جیسا کہ عطا ابن یسار کی ایک منقطع روایت ہے، من سال وله اوقية فقد احلف في السوال، جو شخص ایک اوقیا یعنی 40 درہم رکھنے کے باوجود سوال کرے گا، گویا اس نے سوال میں اصرار کیا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عطا ابن یسار کی روایت ابو داؤد اور نسائی میں بنی اسد سے مروی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض دوسرے علماء نے سلسلے میں وسعت اختیار فرمائی اور اس حد تک زکوٰۃ وصول کرنے کی اجازت دی جس سے زمین خریدی جا سکے اور تمام عمر کے لیے بے فکری حاصل ہو جائے، یا اس رقم سے مال خرید کر تجارت کرے اور اس طرح عمر بھر کے لیے بے فکر ہو جائے، کیونکہ اصل غنی یہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کچھ دو تو غنی بنا دو۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غریب ہو جائے تو اسے اتنی رقم لینے کی اجازت ہے جس سے وہ اپنی سابقہ حالت پر واپس آ سکے، چاہے اس مقصد کے لیے اسے 10,000 درہم لینے پڑیں۔ ہاں اگر وہ غریب اعتدال سے کام نہ لیتا ہو تو اسے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، کھجوروں کے خوشے دیکھ کر نماز میں خلل واقع ہوا اور دھیان بٹ گیا۔ اس وقت پورا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ باغ اپنے رشتہ داروں کو صدقے میں دے دو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حسب الحکم یہ باغ حسان رضی اللہ عنہ اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو صدقہ کر دیا۔ یہ باغ دونوں شخصوں کے غنا کے لیے بہت کافی تھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعرابی کو ایک اونٹنی اس کی ماں کے ساتھ دی تھی۔ بہرحال یہ دو نقطۂ نظر ہیں۔ جہاں تک ایک دن کی غذا یا 40 درہم کے بقدر لینے کا سوال ہے تو اس کا تعلق زکوٰۃ کے باب سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق مانگنے سے ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس اتنی مقدار میں مال موجود ہو تو اس کے لیے سوال کرنا اور در در پھرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ تجویز بھی اسراف اور فضول خرچی سے خالی نہیں ہے کہ اس حد تک زکوٰۃ لی جائے جس سے زمین خرید کر عمر بھر کے لیے مالدار بنا جا سکے۔ ہمارے نزدیک اعتدال سے قریب تر بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم اتنی مقدار میں لی جا سکتی ہے جو ایک سال کے لیے کافی ہو، اس سے زیادہ میں خطر ہے اور کم میں تنگی کا اندیشہ ہے، کیونکہ اس سلسلے میں ہر شخص کے حالات جداگانہ ہیں۔ اس لیے شریعت نے کوئی قطعی حکم نہیں لگایا، بلکہ اس کا حق مجتہد کو حاصل ہے کہ جو مناسب سمجھے وہ حکم دے۔ مجتہد کے حکم کے بعد پرہیزگار مومن سے کہہ دیا جائے کہ اگرچہ لوگ تمہیں فتوے دے رہے ہیں مگر اپنے دل سے بھی فتویٰ حاصل کر لو، جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب العلم میں گزری ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں استفت قلبک وان افتوک، اور مترجم عرض کرتا ہے کہ اس عبارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کا فتویٰ کچھ بھی ہو دل کے فتوے پر عمل کیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ علماء کے فتوے پر عمل کرنے سے پہلے اپنے دل سے بھی پوچھ لو، شاید وہ علماء کے فتوے پر عمل کرنے میں بھی احتیاط کرے اور تقوی کی راہ اختیار کرے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دل سے فتویٰ لینے میں حکمت یہ ہے کہ دل میں گناہ کانٹے کی طرح چبھتے ہیں۔ اگر لینے والا مال لے کر اپنے دل میں کوئی چبھن یا خلش محسوس کرے تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ فتویٰ کی بنیاد پر نفس کو اس کی اجازت نہ دینی چاہیے کہ وہ مال لے لے، اس لیے کہ علماء ظاہر کے فتاوی دل کی ضرورتوں کا لحاظ نہیں رکھتے، ان کی بنیاد اندازوں پر رکھی جاتی ہے، شبہات کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ جبکہ اہل وطن اور راہ آخرت کے سالکین کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ شبہات سے بھی بچیں۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ لینے والا صاحب مال سے یہ دریافت کرے کہ اس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر اسے دے دی رقم اسے دی گئی رقم واجب زکوٰۃ کے آٹھویں حصے سے زیادہ ہو تو اس میں سے کچھ نہ لے، کیونکہ آٹھویں مصرف کی حیثیت سے وہ اور اس کا شریک جس کا تعلق اسی مصرف سے ہو صرف آٹھویں حصے کے مستحق ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہاں احناف کے مسلک کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسئلہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ پوچھنا ہر لینے والے پر واجب ہے، کیونکہ عام طور پر جہالت، سستی یا کسی اور وجہ سے اس تقسیم کی رعایت نہیں کی جاتی۔ ہاں اگر غالب گمان یہ ہے کہ دینے والے نے اس کی رعایت کی ہوگی تو پھر پوچھنا واجب نہیں رہ جاتا۔ حلال و حرام کے باب میں ہم احتمالات اور سوالات کے مواقع بیان کریں گے۔